ومنها لدى ولد بمعنى عند نحو المال لديك والفرق بينهما أن عند لا يشترط فيه الحضور ويشترط ذلك في لدى ولد وجاء فيه لغات أخرى لدني ولدني لدن ولدن ولد ولد ولد. ظروف مبنیہ کا بیان چل رہا ہے. صاحب ہدایت النحو فرماتے ہیں ومنہا لدا ولدن. ظروف مبنیہ میں سے لدا اور لدن ہے بھائی, لدا اور لدن بھائی, اور یہ بمعنی عندہ ہیں. کس معنی میں ہیں؟ بمعنی عندہ. نحو المال لدیکا, المال عندکا, مال تمہارے پاس ہے. والفرق بینہما, ہاں البتہ ایک فرق ہے. المال لدیکا اس کا معنی بھی ہے مال آپ کے پاس ہے, اور یا یوں کہو المال لدیا مال میرے پاس ہے, اور اسی طرح میں کہہ سکتا ہوں المال عندی مال میرے پاس ہے. لیکن فرق دونوں میں یہ ہے کہ عندہ میں مال کی اسی وقت موجودگی آپ کے پاس ضروری نہیں. مثلا مال گھر پر پڑا ہو تو بھی آپ کہہ سکتے ہیں المال عندی. مال الماری میں پڑا ہے آپ پھر بھی کہہ سکتے ہیں المال عندی. مال بینک میں پڑا ہوا ہے آپ کا پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں المال عندی. لیکن لدا کے اندر ضروری ہے کہ وہ اس وقت آپ کے پاس حاضر ہو, موجود ہو. جب آپ کے پاس اس وقت موجود ہے تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں المال لدیا. لیکن اگر گھر پر پڑا ہے یا الماری میں ہے یا بینک میں ہے تو پھر آپ المال لدیا نہیں کہہ سکتے. تو معلوم ہوا لدا کے اندر حضور ضروری ہے کہ وہ مال وہ چیز آپ کے پاس حاضر ہو موجود ہو, جبکہ عندہ میں وہ وسعت ہے, چاہے حاضر ہو آپ کے پاس چاہے حاضر نہ ہو, دونوں صورتوں میں کہہ سکتے ہیں. تو کہتے ہیں والفرق بینہما, اور فرق ان دونوں میں یہ ہے ان استعمال کے اعتبار سے کہ ان عندہ لا یشترط فیہ الحضور, کو عندہ جو ہے اس کے اندر اس چیز کی موجودگی ضروری نہیں ہے. ویشترط ذالک فی لدا ولدن, اور اس کی شرط ہے لدا اور لدن میں کہ وہ چیز پاس ہی حاضر ہو, پاس ہی موجود ہو. وجاء فیہ لغات اخر, اور اس میں اور لغتیں بھی آئی ہیں, یعنی اور تلفظ بھی آئے ہیں. عربی بڑی وسیع زبان ہے, بہت بڑے علاقے میں بولی جاتی ہے, اور تو بعضوں میں مختلف تلفظ مختلف تھے بھائی. بعض تو لدا پڑھتے لدن, اور کیا ہے جیسے لدنی یہ ایک لغت ہے, اور ایک لدنا, اور اسی نون کے نیچے زیر بھی ہے لدنی. دیکھا بعض اس طرح پڑھتے اس کو, ولدن ولد ولد ولدو, یہ سب لغات اس کے اندر ہیں. تو کہیں آپ کو ایک لفظ ملے گا کسی جگہ, کسی جگہ دوسرا لفظ, تو آپ پریشان نہ ہو کہ یہ تو کوئی اور لفظ ہے شاید. نہیں, یہ وہی لفظ ہے لدا یا لدن, اور اسی کی میں لغت ہے, تلفظ بعض کس طرح بولتے ہیں بعض کسی طرح. جیسے آپ اور زبانوں میں بھی دیکھتے ہیں بھائی, ایک علاقے والے ایک لفظ کو ایک طرح بولتے ہیں, اور اسی زبان والے کچھ فاصلے پر دوسرا علاقہ ہو تو وہی اس لفظ کو دوسری طرح بولتے ہیں بھائی. وَمِنْهَا قَتُ, اور ظروف مبنیہ میں سے قَتُ بھی ہے لِلْمَاضِ الْمَنْفِي, یہ کس لیے ہے؟ ماضی منفی کے لیے. نَحُ مَا رَأَيْتُهُ قَتُ بھائی, قَتُ جو ہے نا, قَتُ اس میں بھی کئی لغات ہیں. قَتُ قاف پر فتحہ اور طا مشدد, قَتُ, اور اسی میں قاف پر ضمہ بھی ہے قُتُ, اور تیسری لغت ہے کہ قاف پر فتحہ اور طا ساکن قَت, یہ لغت بھی اس کے اندر آئی ہے بھائی, اور یہ ماضی منفی کے لیے آتا ہے. یعنی زمانہ ماضی کا یہ استغراق کر لیتا ہے, گھیر لیتا ہے اس سارے کو. مثلا میں کہتا ہوں ما رأیت زیدن قط, میں نے زید کو کبھی بھی نہیں دیکھا. دیکھا کبھی بھی کیا مانا؟ زمانہ ماضی میں کسی بھی وقت میں نے اس کو نہیں. تو دیکھو پورا زمانہ ماضی کا استغراق کر لیا, اس کو گھیر لیا, اور پھر اس کی نفی ہو گئی. تو یہ پورا زمانہ ماضی کو گھیرنے کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ قطو. تو کہتے ہیں منہا قطو للماضی المنفی, قطو جو ہے ماضی منفی کے لیے آتا ہے. اور دیکھو ما رأیتہ, دیکھو نفی آ رہی ہے یا نہیں, میں نے نہیں دیکھا. ماں رأیتہ قط، میں نے اس کو کبھی بھی نہیں دیکھا. وَمِنْهَا عَوْزُ، اور انہی میں سے کیا ہے؟ عَوْزُ بھی ہے بھائی. جی عَوْزُ یا عُوزُ، مختلف لغات ہیں ان میں بھائی. للمستقبل المنفی، یہ قط کا برعکس ہے، وہ ماضی منفی کے لیے تھا، یہ للمستقبل المنفی، یہ مستقبل منفی کے لیے ہے. مثلا آپ کہتے ہیں میں یہ کام کبھی بھی نہیں کروں گا، یعنی پورے مستقبل کا آپ نے اس میں احاطہ کر لیا اور اس کی نفی کر دی، تو آپ کیا کہیں گے؟ لا افعل عوز، یا لا افعل هذا عوز. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں اور ظروف مبنیہ میں سے ایک عوز بھی ہے مستقبل منفی کے لیے، نحو لا اضربه عوز، میں کبھی بھی اس کو نہیں ماروں گا. وعلم انه اذا اضيف الظروف الى الجمله، اور جان لے تو، اچھا پہلے ترکیب کر لیں بھائی گزشتہ جملوں کی. المال لدئی کا، جی ترکیب کیجیے.
المال مرفوع لفظا مبتدا،
جی
لدئی کا،
لدا
لدا لدا مرفوع محلا مضاف.
شاباش، لدا مرفوع محلا مضاف. مرفوع کیوں؟
کی خبر بدل،
خبر ہے، خبر ہے. اور یہ ہم کس چیز کا بیان پڑھ رہے ہیں؟
زروق.
جی
زروق مبنیات.
ہاں، اور لدا ظرف ہے، جگہ کے لیے آتا ہے، پاس قریب والی جگہ، قریب مراد ہے. تو مال اور قریب ہونا یہ ایک چیز ہے جی، ہاں یہ تو ایک چیز ہے ہی نہیں، تو یہ لدا اس کے لیے خبر کیسے بنا رہے ہیں؟ خبر تو، خبر کا تو حمل ہوتا ہے ذات پر. المال لدئی کا، اگر لدئی کا کو آپ خبر بنانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے مال قریب والی جگہ کا نام ہے. مال کس کا نام ہے؟ جگہ کا نام ہے. حالانکہ مال جگہ کا نام ہے، مال تو اور چیز ہے، جگہ اور چیز ہے. پھر کیا کریں گے بھائی؟ ظروف ہیں، ظرف بنے گا، ظرف بنے گا. پھر ظرف کے لیے عامل چاہیے، ہاں اس کے لیے ہمیں یہاں وہی آٹھ چیزیں، وہ آٹھ چیزیں جن کے ساتھ جار مجرور متعلق ہوتے تھے انہی کے ساتھ، انہی کے لیے ظرف بھی معمول بنتا ہے. جار مجرور کے لیے تو کہتے ہیں وہ متعلق ہوتے ہیں، اور ظرف کے لیے کہتے ہیں کہ ظرف ان کے لیے معمول ہے اور یہ اس میں عامل ہیں. سورج سمجھ میں آ گئے؟
جی.
تو وہ عمل کرتے ہیں.
جی لدا، لدا منصوب محلا مضاف. کاف ضمیر
لدا، دوبارہ بولیے لدا، دوبارہ ترکیب کیجیے.
المال مرفوع لفظا مبتدا،
المال مرفوع لفظا مبتدا.
لدا منصوب محلا مضاف،
لدا منصوب محلا مضاف. منصوب کیوں؟
یہ مفعول فیہ،
مفعول فیہ ہے بھائی، مفعول فیہ. اور مضاف، مضاف آپ کو کیسے پتا چلا؟
اس کے ساتھ ضمیر،
ہاں جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آ جائے تو آپس میں مضاف مضاف الیہ بنتے ہیں. آگے کاف ضمیر،
کاف ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ،
کاف ضمیر مجرور محلا مضاف الیہ،
مضاف مضاف الیہ مل کر مفعول فیہ.
شاباش، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول فیہ ہوا. ثبتا یا ثابت ان کے لیے، اور ثبتا فیل اس کے اندر
ہوا ضمیر مرفوع محلا فاعل، جو المال مبتدا،
ہاں جو ثبتا فیل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلا فاعل، جو کس کے کس طرف راجے ہے؟ مبتدا کی طرف راجے ہے. ثبتا فیل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ خبر، عائد آپ بتلا چکے ہیں بھائی، ربط آ چکا ہے، تو یہ خبر، تو مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ثابتا ثابت ہے ہوا، کیا چیز؟ مال. ثابت ہے مال لدئی کا، تمہارے قریب، تمہارے پاس. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو یہ ظرف کے لیے ہمیشہ آپ نے جیسے جار مجرور کے لیے آپ متعلق نکالتے تھے، اسی طرح مفعول فی یعنی ظرف کے لیے بھی ہمیشہ آپ نے عامل نکالنا ہے. دوسری ترکیب کیجئے بھائی. ما رأیتہ قط، شاباش. ما حرف نفی ہے، لیکن ساتھ ہی ہم ملا کر پڑھ دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ یہ فعل منفی ہے بھائی. تو ما رأیتہ فعل بفاعل،
تا ضمیر مرفوع محلا فاعل،
ہا ضمیر منصوب محلا مفعول به، ہا ضمیر منصوب محلا مفعول به شابش
قد منصوب محلا مفعول به
شابش قد تو یہ ظروف مبنیہ ہے نا تو ظرف ہے تو منصوب اور محلا کیونکہ مبنی ہے منصوب محل تو قد تو منصوب محلا مفعول فيه مار ائی تو ہو ہا ضمیر مفعول بھی کی بھی ہے تو فیل اپنے فاعل مفعول بھی اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. اچھا ترجمہ تو رہ گیا بھائی المال لدئی کا مال تمہارے پاس ہے. مار ائی تو ہو قد تو میں نے اس کو کبھی بھی نہیں دیکھا یعنی زمانہ ماضی میں. اگلے جملے کی ترکیب کیجئے لا اضربہ عوض
لا اضربہ فعل بفاعل
لا اضرب فعل
انا ضمیر مرفوع محلا فاعل
شابش انا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلا فاعل
ہا ضمیر منصوب محلا مفعول به
ہا ضمیر منصوب محلا مفعول به
عوض منصوب محلا مفعول فيه
جی عوض منصوب محلا مفعول فی منصوب کیوں
کی
مفعول فی ہے اور محلا کیوں
کی مبنی ہے
کیونکہ ظروف مبنیہ میں سے ہے ہم جو اسی کا بیان پڑھ رہے ہیں تو یہ مفعول فی ہوا. اضرب فعل لا اضرب فعل اپنے
فاعل اور مفعول به اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ
شابش لا اضربہ فعل اپنے فاعل اور مفعول به اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. لا اضربہ عوض میں پٹائی نہیں کروں گا اس کی عوض کبھی بھی میں کبھی بھی اس کی پٹائی نہیں کروں گا. آگے دیکھیے بھائی وعلم انہ اذا اضیف الظروف الى الجملۃ او الى اذ جاز بناؤها على الفتح كقوله تعالی هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم. یہاں سے ایک اور فائدہ آپ کو بتلا رہے ہیں. یاد رکھیے کہ جب ظروف کی اضافت کر دی جائے جملے کی طرف جو ظروف کی جب اضافت کس کی طرف کر دی جائے جملے کی طرف تو پھر اس صورت میں ان کو مبنی علی الفتح پڑھنا بھی جائز. ایک تو جو ان پہ اعراب آ رہا ہو وہ اعراب بھی پڑھا جا سکتا ہے وہ بھی پڑھنا جائز اور ان کو مبنی علی الفتح پڑھنا بھی جائز ہے. تو کہتے ہیں وعلم تو جان لے انہ اذا اضیف الظروف الی الجملۃ جب اضافت کی جائے ظروف کی الی الجملۃ جملے کی طرف او الی اذ یا کس کی طرف اذ کی طرف تو اس کی طرف تو جاز بنا اوہا علی الفتح تو ان کی بنا علی الفتح جائز ہے ان کو مبنی علی الفتح پڑھانا مبنی علی الفتح بنانا جائز ہے. قول ہی تعالی جیسے کہ اللہ تعالی کا یہ قول ہے ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. دیکھیے یوم کی اضافت ہو رہی ہے جملے کی طرف ینفع الصادقین صدقہم اس پورے جملے کی طرف یوم کی اضافت ہو رہی ہے اور آپ کو انہوں نے ابھی ضابطہ بتلایا کہ ظرف کی اضافت جب کس کی طرف ہو
جملے
کی طرف تو اس پر اس کا اپنا اعراب پڑھنا بھی جائز اور مبنی علی الفتح پڑھنا بھی جائز. تو دیکھیے یہاں یوم اس کو کیا مبنی علی الفتح پڑھا گیا مبنی علی الفتح لیکن اگر آپ غور کریں ہاذا یوم یہ خبر ہے ہاذا کی اس کو تو مرفوع ہونا چاہیے تو اس کو معرب بھی پڑھ سکتے ہیں اور معرب پڑھیں گے تو پھر کیسے پڑھیں گے ہاذا یوم ینفع الصادقین صدقہم اور آپ چاہیں تو اس کو مبنی علی الفتح بھی پڑھ سکتے ہیں. ضابطہ سمجھ میں آ گیا بھائی جی ترکیب کیجئے
هذا مرفوع لفظا مرفوع محلا مبتدا
شابش هذا مرفوع محلا مبتدا مرفوع کیوں
کیے مبتدا
مبتدا ہے شابش محلا کیوں
کیے مبنی ہے
کیونکہ مبنی اس میں اشارہ ہے. آگے
یوم منصوب محلا یوم مرفوع محلا مضاف
یوم مرفوع محلا مضاف مرفوع کیوں
کیے خبر
کیونکہ خبر ہے محلا کیوں
کیے
کیونکہ اس وقت اس کو مبنی پڑا گیا ہے مبنی علی الفتح مبنی علی الفتح یہ فتح کی قید سے آپ پریشان نہ ہوں کہ یوں کہنا چاہیے تھا یہ مبنی ہے لیکن یہاں کیا کیا جا رہا ہے مبنی علی الفتح. یاد رکھو آپ جتنے بھی مبنی ہیں یا تو اس کے آخر میں کوئی حرکت ہوتی ہے تو کہتے ہیں یہ مبنی ہے اس حرکت پر، یا سکون ہوتا ہے تو کہتے ہیں مبنی علی السکون ہے. جیسے ہوا، ہوا کیا ہے؟ مبنی ہے، لیکن آخر میں کیا ہے؟ واو پر زبر، تو کہیں گے یہ مبنی علی الفتح ہے. ہاؤلائی، یہ اس میں اشارہ، یہ کیا ہے؟ مبنی ہے، اور اس کے آخر بھی حرف پر کون سی حرکت؟ کسرہ، تو اس کو کہیں گے مبنی علی الکسرہ ہے. سورت سمجھ میں آ گئی؟ اور اسی طرح اور مثال دیکھ لیں، جیسے ایزا، ابھی ایزا آیا، ایزا کے آخر میں کیا ہے؟ الف، اور الف کیا ہے؟ ساکن، تو کیا کہیں گے؟ مبنی علی سکون ہے. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں بھی یہ مبنی ہے، بس تو مبنی علی الفتح ہے. اور مبنی کا اعراب کیسے بتایا جاتا ہے؟ محلن، تو یوں کہیں گے یہ مرفوع محلن ہے، کیونکہ یہ خبر ہے، اس کو مرفوع ہونا چاہیے، لیکن اس وقت اس کو مبنی پڑا گیا. مرفوع محلن مضاف، ینفع فعل بقائل، جی
صادقین،
صادقین،
صادقین منصوب محل، منصوب لفظا،
جی
مفعول، مفعول به
یہ الصادقین، الصادقین، جی. اگر پوری ترکیب کرنا چاہتے ہیں تو الصادقین کون سا صیغہ ہے؟ اس میں فاعل، اور اس میں فاعل پر آپ نے پڑھا کہ اس میں فاعل اس پر الف لام آ جائے تو وہ کس معنی میں ہوتا ہے؟ الذی کے معنی، وہ اس میں موصول ہوتا ہے، اس میں موصول. تو الصادقین کس معنی میں ہوا؟ الذین، جمع ہے نا، الذین، الذین اور صادقین، اس سے فعل بنا لو، الذین یصدقون، صدق یصدق، الذین یصدقون، الذین یصدقون. تو چاہے آپ اسی طرح کر دیں، الف لام منصوب محلم، کیونکہ مفعول بھی ہے. الصادقین پہ آپ دیکھ لینا، یہ منصوب ہے یا نہیں؟ اچھا، اور منصوب محلن مفعول بھی، اور اسی کا اعراب نصب آگے صادقین پہ ظاہر ہو گیا، حالانکہ صادقین صلہ ہے اور صلہ کا کوئی محل اعراب نہیں ہوتا، لیکن یہ اس میں موصول چونکہ کس شکل میں آیا؟ الف لام کی شکل میں آیا، لہذا اس کا اعراب آگے صلہ پر ظاہر ہوا جا کر، اور یہ تو کیا تھا؟ منصوب، تو صلہ کس حالت میں آ گیا؟ نصب والی حالت میں. تو الف لام منصوب محلن اس میں موصول، صادقین منصوب لفظاً صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر، ہاں جمع والی ضمیر نکالیں، اس کے اندر ہم ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، جو کس کی طرف لاجے؟ الذین اس میں موصول، یا یوں کہ الف لام کی طرف لاجے. سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اس میں موصول، اس میں فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صلہ، موصول صلہ مل کر یہ مفعول بھی ہوا ینفع کے لیے. اور صدق مرفوع لفظاً مضاف، مرفوع کیوں؟ کیونکہ یہ فاعل ہے ینفع کے لیے، اور مرفوع لفظاً مضاف، لفظاً کیوں؟ کیونکہ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں، اور مضاف کیوں؟ کیونکہ ضمیر متصل آ گئے، اور جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آئے وہ آپس میں کیا بنتے ہیں؟ مضاف مضاف الیہ، تو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر فاعل ہوا فعل کے لیے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ ہوا یوم کے لیے، یوم مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ خبر ہوا حاضر کے لیے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہ وہ دن ہے کہ جس میں نفع دے گا سچ بولنے والوں کو ان کا سچ. جی، اور آپ جانتے ہیں مضاف اور مضاف الیہ میں کیا لاتے ہیں اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے؟ کا کے کی، تو اسی طرح آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پھر پہلے مضاف الیہ کا ترجمہ کر لیں. ينفع الصادقین صدقهم، سچوں کو ان کے سچ کے نفع دینے کا دن بھائی. تو ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، یہ سچوں کو ان کے سچ کے نفع دینے کا دن ہے، یعنی یہ وہ دن ہے جس میں سچے لوگوں کو ان کا سچ نفع دے گا بھائی. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچے لوگوں کو ان کا سچ نفع دے گا. تو دیکھا آپ نے یوم، اس کو مبنی علی الفتح پڑھنا جائز ہے، اور اسی طرح اس کو معرب پڑھنا بھی جائز، اور معرب ہو تو پھر اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، اور ترکیب آپ نے کر لی بھائی. وک یومئذ وحی، اچھا انہوں نے آپ کو ضابطہ کیا بتلایا کہ جب ذات کی اضافت کس کی طرف کر دی جائے؟ جملے کی طرف یا اس کی طرف. جملے کی مثال تو گزر گئی، اور اس کی طرف جب اضافت ہو تب بھی ان کو مبنی علی الفتح پڑھنا جائز ہے، کیونکہ اس خود آگے جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے. آپ پڑھ چکے اس کے بعد جملہ اسمیہ بھی آ سکتا ہے اور جملہ فعلیہ بھی، تو یہ آگے جملے کی طرف مضاف ہے تو اس کی طرف بھی اضافت گویا اسی کی طرف اضافت ہو گئی، تو اب مبنی علی الفتح پڑھنا جائز. اور جیسے کہ یوم اذن و حین اذن، جیسے یوم اذن اور حین اذن، ہوا کا یوم اذن و حین اذن، دیکھا یوم اذن، دیکھو کاف جارہ داخل ہوا نا، مثال ہے کاف جارہ، یہ کاف بمعنی مثلو کے کاف جار، اور آگے یومی یہ مجرور ہوگا کیونکہ کاف جر دے رہا ہے، اور اس یوم کی اضافت ہے از کی طرف، یومی از. یاد رکھیے از کے بعد آگے جملہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ آپ پڑھ چکے ہیں کہ از کی اضافت جملے کی طرف ہوتی ہے، اور پھر کبھی کبھار اس جملے کو حذف کر لیا جاتا ہے اور اس کے عوض یہ از کو تنوین دے دیتے ہیں. از ان، یہ تنوین جو آ رہی ہے از پر، یہ کون کس کے عوض ہے؟ اس جملے کے عوض میں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اور آسان آسان پھر اس کی تعبیر اس سے کر لیتے ہیں، کا یومی از کانا قزا، کا یومی از جس دن ایسا ہوگا، کانا قزا، صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اس جملے کو تعبیر پھر کان قضا سے کر دیتے ہیں، جو یہ تقریباً اکثر جگہ چل جاتا ہے. یوم از کان قضا، اچھا کان قضا کو حذف کر دیا اور اس کی جگہ از کو تنوین دے دی، اور از کی طرف مضاف ہے کون؟ یوم، اور یوم پر کیا یہاں پر داخل؟ کاف جارہ. تو یوم اذن معرب بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو یوم اذن مبنی علی الفتح بھی پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح حین، یہ بھی زمانے کا نام ہے، ظرف ہے، اس کی اضافت جب از کی طرف کی تو یہاں پر بھی حین اذن، کیونکہ اس کا اثر کس پر ہے؟ یوم اذن. اور آپ چاہیں تو اس کو بھی مبنی علی الفتح پڑھیں، حین اذن ای حین اذ کان قضا. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَقَ يَوْمَ اِذٍ وَحِينَ اِذٍ وَكَذَلِكَ مِثْلٌ وَغَيْرٌ مَعَمَّا وَأَنْ وَأَنَّ، اور اسی طرح مثل اور غیرو ہے، مَعَمَّا کس کے ساتھ؟ مَا کے ساتھ، وَأَنْ اور ان کے ساتھ، وَأَنَّ اور ان. اب بھئی یہ مثل اور غیرو کی بات کر رہے ہیں، یہ ظروف میں سے تو نہیں، لیکن ظروف کے بارے میں آپ نے پڑھ لیا کہ ظروف جب جملے کی طرح مضاف ہو جائیں تو وہ کیا بن جاتے ہیں؟ ان کو مبنی پڑھنا بھی جائز. یہی حکم چونکہ مثل اور غیرو کا بھی تھا، انہی کا بھی اس جیسا حکم تھا، تو اس لیے ان کو بھی یہاں ذکر کر دیا، اگرچہ مثل اور غیرو ظروف میں سے نہیں. کہتے ہیں مثل اور غیرو جب ما ان یا انا کے ساتھ آئیں، یعنی ان کی طرف مضاف ہوں، تو پھر ان کو بھی مبنی علی الفتح پڑھنا جائز ہے. کون؟ مثل اور غیرو کس کی طرف مضاف ہوں؟ ما یا ان یا انا، ان کی طرف مضاف ہو تو پھر ان کو بھی مبنی علی الفتح پڑھنا بھی جائز اور معرب پڑھنا بھی جائز. یاد رکھیے یہ ما یہ مصدریہ ہے، یہ فعل پر داخل ہوگا اور اس کو کس تعویل میں کر دے گا، مصدر کی تعویل میں کر دے گا. اسی طرح ان، ان بھی مصدریہ ہے، آپ جانتے ہیں فعل پر ان داخل ہو اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. اسی طرح انا یہ بھی کیا ہے، یہ مبتدا خبر پر داخل ہوتا ہے اور اس کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. بھائی تقول ضربتہ مثل ما ضرب زید، دیکھو مثلا کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف، ما ضرب کی طرف. تو اس پر اعراب کو، اس کو معرب پڑھنا بھی جائز اور مبنی علی الفتح پڑھنا بھی جائز. اچھا وغیر ان ضرب زید، ای ضربتہ غیر ان ضرب زید، اس غیرہ کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے، ان ضرب زید کی طرف. تو لہذا اس کو معرب پڑھنا بھی جائز اور مبنی علی الفتح پڑھنا بھی جائز ہے. بھائی ترکیب کیجئے. بھائی بھائی دیکھیے ضربتہ مثل ما ضرب زید، یہ مثل جو ہے نا، مثل اس کی اضافت ہو رہی ہے ما ضرب زید، اور میں نے بتایا یہ ما، ان اور انا یہ کون سے ہیں، مصدریہ ہیں، فعل پر داخل ہوتے ہیں اور اس کو کس معنی میں کر دیتے ہیں، مصدر کے معنی میں. تو یہاں مثل کی اضافت ہو رہی ہے ما ضربہ کی طرف، تو اس کو معرب پڑھنا بھی جائز اور مبنی علی الفتح پڑھنا بھی جائز، مبنی علی الفتح. اور پھر یہاں پر، یہاں پر یہ اگر اس کو معرب پڑھیں تب بھی اس پر نصب ہی آتا ہے، کیونکہ یہ مفعول مطلق بنے گا. کیا بنے گا؟ مفعول مطلق باعتبار موصوف محذوف کے. اس کا موصوف ضربن، ضربتہ ضربن، ضربن موصوف محذوف ہے، اور مثل ما ضرب زید یہ اس کی صفت ہے، صفت ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ، تو اگر اس کو معرب پڑھیں تو ضربتہ ضربن، یہ ضربن ہے موصوف، اور موصوف پر جو اعراب آئے وہی اعراب کس پر آتا ہے، صفت پر. تو مثل اس پر پھر نصب آئے گا. تو یہ جو اس پر حرکت آ رہی ہے اس کو آپ چاہیں تو اعراب قرار دے دیں، یہ منصوب لفظن ہے، اور آپ چاہیں تو اس کو کیا کہیں، یہ مبنی علی الفتح ہے اس وقت اور منصوب محلن ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جی. تو بعض جگہ بہرحال فرق بھی پڑتا ہوگا، جیسے اوپر والی مثال تھی ہاذا یوم اور ہاذا یوم، وہاں اعراب اور مبنی کی حرکت میں فرق آ رہا تھا، یہاں دونوں ایک ہی جیسے ہیں. بھائی اچھا تو یہ مثل کیا ہے، صفت ہے، کس کی، ضربن، مصدر محذوف کی. تو یہ مفعول مطلق ہے باعتبار موصوف محذوف کے. بھائی موصوف محذوف کے. اور پھر اس مثل کی اضافت ہو رہی ہے ما ضرب زید کی طرف، اور ضرب زید یہ ضرب زید فعل ہے اور فاعل ہے، اور یہ ان پر ما داخل ہوا، ما مصدریہ، وہ اس کو مصدر کے معنی میں کر دے گا. ضرب زید، زید نے پٹائی کی، یہ تو پورا جملہ ہے، لیکن جب اس پر ما مصدریہ داخل ہوا اس نے اس کو مصدر کے معنی میں کر دیا. پھر اس کا طریقہ کیا ہے، اس کا طریقہ جملہ یاد رکھیے، اس کو کہتے ہیں مضمون جملہ. کیا کہتے ہیں؟ مضمون جملہ کہتے ہیں. آپ سے کوئی کہے، کوئی جملہ آپ کے سامنے ذکر کرے اور آپ سے پوچھے اس کا مضمون جملہ کیا ہے. مثلا ضرب زید، آپ سے کوئی پوچھے اس جملے کا مضمون کیا ہے، یا آپ کے سامنے کوئی جملہ ذکر کرے زید فی الدار، اس جملے کا مضمون کیا، مضمون جملہ یہاں کیا ہے، اس جملے کا مضمون کیا ہے، یا مضمون جملہ یہاں کیا ہے. تو اس کا طریقہ ہمیشہ یاد رکھو، میں پہلے بھی ایک آدھ جگہ ذکر کر چکا ہوں، کہ مسند کا مصدر نکال لیں، مصدر بنا لیں، کس کا،
مسند
کا، اور اس کی اضافت کر دیں مسند الیہ کی طرف. جیسے زیدن فی الدار، زیدن ہے مسند الیہ اور فی الدار ہے مسند، اور یہ فی الدار اصل میں کیا ہے، ثبت فی الدار، زیدن ثبت یا زیدن ثابت فی الدار. تو زیدن ہوا مسند الیہ مبتدا، اور ثبت فی الدار یا ثابت فی الدار یہ کیا ہے،
خبر
ہے. تو ثبت فی الدار یا ثابت فی الدار یہ ہے خبر، اس کا مصدر بنا لو. ثبت یا ثابت کا مصدر کیا ہے؟ ثبوت، ثبوت. اور فی الدار کو اس کے ساتھ اسی طرح رہنے دو، ثبوت فی الدار. تو یہ ثبوت فی الدار یہ ہے مسند، اور مسند الیہ کون تھا؟ زید. اس مسند کی اضافت کر دو، توجہ توجہ ہے بھائی، مسند کی اضافت کر دو مسند الیہ کی طرف. مسند کون؟ ثبوت فی الدار. اصل میں ثبوت ہے، فی الدار ساتھ ویسے ہے، ثبوت مسند ہے، اور مسند الیہ کون؟ زید. اس کی طرف اضافت کر دو، ثبوت زید فی الدار. تو زید فی الدار، زید گھر میں ہے. آپ سے کوئی پوچھے اس جملے کا مضمون کیا ہے، اس میں کیا بیان ہو رہا ہے، آپ کہیں گے اس میں ثبوت زید فی الدار بیان ہو رہا ہے، زید کا گھر میں ہونا، زید کا گھر میں ہونا ذکر ہو رہا ہے. بھائی طریقہ سمجھ میں آیا؟ اسی طرح جملہ فعلیہ کے اندر آ جاؤ، ضربا زیدن، ضربا زید، ضربا کیا ہے؟ مسند. اور زیدن کیا ہے؟ فاعل، وہ ہے مسند الیہ. اور مسند کا مصدر بنا لو، ضربا کا مصدر کیا ہے؟ ضرب. اور اس کی اضافت کر دو مسند کی طرف، مسند الیہ کی طرف، کیا بن جائے گا؟ ضرب زیدن. تو ضربا زیدن، آپ سے کوئی پوچھے اس جملے کا مضمون کیا ہے، یا یہ پوچھ لے اس جملے میں کیا بیان ہو رہا ہے، آپ فوراً مضمون جملہ ذکر کر دیں اور کہیں ضرب زیدین، اس جملے میں ضرب زید بیان ہو رہی ہے، زید کی پٹائی کرنا وہ بیان ہو رہا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی. اب یہاں پر بھی مثل ما ضرب زیدن، ضرب زیدن یہ جملہ تھا، اس پر ما مصدریہ داخل ہوا، تو اس نے اس کو مفرد کے مصدر کی تاویل میں کر دیا. اور مصدر کی تاویل میں کس طرح کریں گے؟ وہی طریقہ، مضمون جملہ بنا لیں اس سے، ضرب زیدن، اس سے کیا بنا؟ ضرب زیدن. اور تو ماں نے ضرب زیدن کو ضرب زیدن کے معنی میں کر دیا. اب ماں ضرب زیدن کو ہٹا دو ذرا، اور اس کی جگہ وہ مضمون جملہ رکھ دو، ضربتہ ضربا مثل ضرب زیدن، کیونکہ مضافل ہے نا مثل کے لیے. دوبارہ سنو، ضربتہ ضربا مثل ضرب زیدن، تو میں نے اس کی پٹائی کی ضربا، ایسی پٹائی مثل ضرب زیدن، جو کہ زید کی پٹائی کرنے کی طرح تھی. معنی سمجھ میں آ گیا اچھی طرح؟ جی. تو اب ترکیب کیجئے، ضرب تو فعل با فاعل، تا ضمیر مرفوع محلا فاعل، ہا ضمیر منصوب محلا مفعول به، آگے مثل یہ صفت ہے موصوف، اس کے لیے کیا ہے؟ ضربا. اب اس کی بھی ترکیب کرنے، ضربا منصوب لفظا، منصوب لفظا موصوف، موصوف. اور یہ منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ مفعول مطلق ہے، وہ مصدر جو ماقبل فعل کے معنی میں ہو، ضربن، اور ماقبل میں بھی ضربتو کا فعل ذکر ہے، تو یہ منصوب ہے لفظن موصوف. اور مثلا منصوب محلن، منصوب محلن، منصوب کیوں ہے؟ کیونکہ صفت ہے، اور موصوف صفت کا اعراب ایک ہوا کرتا ہے. اور محلن کیوں کہہ رہے ہو؟ کیونکہ یہ مبنی ہے، مبنی علی الفتح ہے. اور آپ چاہیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ معرب ہے، کیونکہ اعراب بھی اس پر نصب ہی آنا ہے، مبنی علی الفتح ہے تو اعراب بھی کون سا آئے گا؟ نصب. آگے منصوب محلن مضاف، منصوب محلن مضاف، ما ضربا ما مصدریہ، ما مصدریہ، ضربا فعل، زید المرفوع لفظا فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بتاویل مفرد، یہ بتاویل مفرد کس نے کیا؟ ما مصدریہ نے. تو فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ما مصدریہ کی وجہ سے بتاویل مفرد، یہ مضاف الیہ ہوا، کس کے لیے؟ مثلا کے لیے. بتاویل مفرد کس طرح ہوا؟ کیسے مفرد بنا؟ کیا بن گیا؟ ضرب زیدین. کیا بن گیا؟ یہ ماں نے عمل کیا، اس کو مفرد کے معنی میں کر دیا. پہلے تو جملہ ہے نا، ضاربا زیدن، زید نے پٹائی کی، اب ضربو زیدن، زید کا پٹائی کرنا، اب ادھوری بات ہے، مفرد بن گیا، اب جملہ نہیں ہے، یہ مضمون جملہ بھی نہیں، اسی کو کہتے ہیں. تو یہ بتاویل مفرد، یہ مضاف الیہ ہوا کس کے لیے؟ مثلہ کے لیے. مثلہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ صفت ہوا موصوف محذوف کے لیے، موصوف اپنی صفت سے مل کر یہ مفعول مطلق، فعل اپنے فاعل مفعول بہی اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ترکیب سمجھ میں آ گئی؟ ضربتہ ضرباً مثل ما ضرب زید، میں نے اس کی پٹائی کی ایسی پٹائی جیسے کہ زید نے، زید کی پٹائی تھی جیسے اس نے پٹائی کی تھی، میں نے بھی ویسی ہی پٹائی کی جیسے اس نے پٹائی کی تھی، میں نے بھی ویسی ہی پٹائی کی. وغیر ان ضرب زید، یہ بھی اسی طرح ہے. ضربتہ ضربتہ ضرباً غیر ان ضرب زید، جی ترکیب کیجئے، سمجھ میں آئی بات؟ غیر ان ضرب زید، اس سے ماقبل ضربتہ نکال لیں. جی ضربتہ ضربت فعل با فاعل، تا ضمیر مرفوع محلن شابش فاعل، تا ضمیر مرفوع محلن فاعل، ہا ضمیر منصوب محلن مفعول به،
ضرباً غیر منصوب محلن صفت فعل محذوف،
ہاں غیر منصوب محلن صفت ہے کس کے لیے؟ ہاں موصوف محذوف کے لیے، تو پہلے وہ نکال لیں، وہ کیا ہے؟ ضرباً ضرباً منصوب لفظاً، منصوب کیوں؟ مفعول مطلق ہے، لفظاً کیوں؟ اس کے نصب پر ہم تلفظ کر رہے ہیں. آگے غیرہ
منصوب محلن،
منصوب محلن بھی کہہ سکتے اور منصوب لفظاً بھی کہہ سکتے. منصوب محلن کہیں تو مبنی ہے، اور لفظاً کہیں تو یہ معرب ہے، اور یہاں پر دونوں ایک ہی جیسے ہیں. غیرہ چاہے مبنی پڑھیں چاہے معرب پڑھیں غیرہ رہے گا، ماقبل والی مثال میں بھی چاہے معرب پڑھیں چاہے مبنی پڑھیں مثلہ ہی رہے گا، لیکن بعض جگہ پھر فرق ہوگا بھائی. معرب پڑھیں گے تو کچھ اور اعراب آئے گا، اور مبنی پڑھیں گے تو فتحہ آ جائے گا. صورت سمجھ؟ جیسے ماقبل والی مثالوں میں کا یومی اذن وحینی اذن، کاف جا رہا تھا، اس کے جر کو، اس کی وجہ سے ہم نے اس کو کیا پڑھا؟ مجرور، تو معرب پڑھا. اور آپ چاہیں تو یوم اذن اور ہی نہ اذن بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہاں پر دونوں ایک ہی طرح ہیں بھائی. تو ضربن منصوب لفظن موصوف، غیرہ
منصوب محلن مضاف،
غیرہ منصوب محلن یا منصوب لفظن، دونوں صورتیں جائز، اور مضاف. آگے
ان مصدریہ،
ان مصدریہ ضرب فعل،
زید
مرفوع لفظن فاعل،
فعل اپنے فاعل سے مل کر بتاویل مصدر مفرد مضاف الیہ،
ہاں فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ان مصدریہ کی وجہ سے بتاویل مفرد یہ مضاف الیہ ہوا کس کے لیے؟ غیر کے لیے.
غیر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر صفت،
ہاں غیر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ صفت ہوا ضرباً موصوف محذوف کے لیے، موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول مطلق ہوا، اور فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا بھائی. تو کیا ترجمہ ہوگا؟ ضربتہ ضرباً غیرہ ان ضرب زید، اس کو ذرا مضمون جملہ بنا لو یا اس کو مفرد کی تعویل میں لے جاؤ،
ضرب زید،
ہاں غیر ضرب زید، ضربتہ ضرباً غیر ضرب زید، میں نے اس کی پٹائی کی، ضرباً ایسی پٹائی کرنا، غیر ضرب زید جو زید کی پٹائی کے علاوہ تھی، یعنی اس سے مختلف تھی. صورت سمجھ میں آ گئی؟ ومنها امسی بالکسر عند اہل الحجازی، اور ظروف مبنیہ میں سے امسی بھی ہے بالکسری، کسرہ کے ساتھ، عند اہل الحجاز، اہل حجاز کے نزدیک۔ بھئی میں پہلے بتا چکا ہوں حجاز عرب کا ایک بہت بڑا علاقہ ہے، جیسے یوں سمجھیں ایک صوبہ ہوتا ہے، تو بہت بڑا علاقہ ہے، اور یہ مکہ اور مدینہ بھی اسی کے اندر آتے ہیں، تو اس سارے علاقے کو حجاز کہتے ہیں، اور یہاں کے رہنے والے اہل حجاز کہلائیں گے۔ بھائی تو کہتے ہیں ظروف مبنیہ میں سے ایک امسی بھی ہے، یہ کسرہ کے ساتھ ہے اہل حجاز کے نزدیک، یعنی وہ کسرہ کے ساتھ، یعنی مبنی علی الکسرہ اس کو پڑھتے ہیں بھائی، مبنی علی الکسرہ۔ تو امسی، امسی کا معنی ہوتا ہے گزشتہ کل، گزشتہ کل۔ بھائی اردو میں کل کا لفظ گزشتہ کل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، آنے والے کل کے لیے بھی۔ مثلا میں آپ سے کہتا ہوں کل زید آیا تھا، دیکھو کون سا والا کل، ماضی کا گزشتہ، اور میں کہتا ہوں کل میں آپ کے پاس آؤں گا، یہ کون سا کل ہے، یہ آنے والا ہے۔ عربی میں اس کے لیے دونوں مختلف الفاظ ہیں دونوں کے لیے بھائی۔ گزشتہ کل یعنی ماضی والے کل کے لیے وہ امسی بولتے ہیں، جا انی زید امسی، میرے پاس گزشتہ کل زید آیا تھا۔ اور اگر آپ کہنا چاہتے ہیں میں کل آپ کے پاس آؤں گا، تو اس کے لیے غدن کا لفظ ہے، آتی کا غدن، آتی کا غدن، میں کل آپ کے پاس آؤں گا جی۔ تو اب یہ امسی کیا ہے، مبنی علی الکسر ہے، یہ حالانکہ ظرف ہے، جا انی، یہ یوں کہ جا زید امسی، جا فعل، زید مرفوع لفظ فاعل، امسی منصوب محلا مفعول فی، جا کے لیے، جا فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، جا زید آیا تھا زید امسی گزشتہ کل۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا۔ والخاتمۃ فی سائر احکام الاسم ولواحقہ غیر الاعراب والبناء۔ والخاتمہ، اب خاتمہ آ گیا بھائی۔ بھائی سب سے پہلے قسم اول میں انہوں نے اسم کا بیان شروع کیا، اور آپ کو بتلایا اسم دو قسم پر ہے، معرب اور مبنی۔ پھر معرب کی بڑی طویل بحث گزر گئی، پھر مبنی کا بیان آیا، اب مبنی کا بیان بھی ختم ہو گیا، تو اب خاتمہ آ گیا، خاتمہ۔ اور اس کے اندر اسم سے متعلق متفرق قسم کے جو مسائل ہیں ان کو مصنف اکٹھا ذکر کریں گے بھائی۔ تو کہتے ہیں والخاتمۃ فی سائر احکام الاسم، سائر کہتے ہیں باقی کو، باقی کو، اور خاتمہ فی سائر احکام الاسم، اسم کے باقی احکام کے بیان میں۔ اس خاتمے میں اسم کے جو باقی احکام ہیں یعنی معرب اور مبنی ہونے کے علاوہ وہ احکام بیان ہوں گے، ولواحقہ اور ان سے جو متعلقہ چیزیں ہیں، غیر الاعراب والبناء، علاوہ معرب اور مبنی ہونے، معرب اور مبنی ہونے کے علاوہ اسم کے جو باقی احکام ہیں اور جو اس سے متعلق چیزیں ہیں وہ ذکر ہوں گی۔ وفیہا فصول، اور اس میں کئی فصلیں ہیں، فصل پہلی فصل بھائی، اعلم جان لے تو ان الاسم علی قسمین، کہ اسم دو قسم پر ہے، معرفت و نکرت، ایک معرفہ ہے اور ایک نکرہ۔ اب معرفہ نکرہ کا بیان کرنے لگے، کہتے ہیں المعرفت اسم وضع لشیء معین، معرفہ وہ اسم ہے جو جس کو موضع کیا گیا ہو، وضع کا معنی جانتے ہو، جسے کہتے ہیں مقرر کرنا، کہ ایک لفظ کو ایک معنی یا ایک ذات کے لیے متعین کر لیا جائے، مقرر کر لیا جائے۔ تو کہتے ہیں المعرفت اسم، معرفہ ایسا اسم ہے، دیکھا اسم کے بعد کیا آیا، وضع فعل آیا، تو معرفہ ایسا اسم ہے وضع، جس کو مقرر کیا گیا ہو، لشیء معین، کسی معین چیز کے لیے بھائی، معین چیز کے لیے۔ وہی ستت اقسام، اور یہ چھ قسم پر ہے، المزمرات والاعلام، المزمرات ضمیریں ہیں، والاعلام اور اعلام یعنی علم ہے، نام ہے چیزوں کے، والمبہمات اور مبہمات، بھائی مبہمات کیا چیز ہیں، کہتے ہیں اعنی اسماء الاشارات والموصولات، یعنی کہ اسماء اشارات اور اسماء موصولات، بھائی اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ ان کا ایک ہی نام مبہمات کے ساتھ ذکر کر دیا، مبہمات کے ساتھ، کیونکہ یہ مبہم ہوتے ہیں، ان میں ابہام ہوتا ہے، ان کے معنی کا پتہ نہیں چلتا، کس طرح پتہ نہیں چلتا؟ بھئی جب اس میں اشارہ کے ساتھ جب تک مشارون الہ کا پتہ نہیں چلے گا اس میں اشارہ کے معنی کا پتہ نہیں چلے گا. مثلا دیکھو حاضہ, حاضہ کے ذریعے میں کتاب کی طرف بھی اشارہ کر سکتا ہوں, میں قلم کی طرف بھی اشارہ کر سکتا ہوں, میں دیوار کی طرف بھی اشارہ کر سکتا ہوں. تو جب میں کہوں گا حاضہ, جب تک میں کوئی اشارہ وغیرہ نہیں کروں گا آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس حاضہ سے کیا مراد ہے. تو حاضہ خود مبہم ہے, اس کے لیے کیا چاہیے؟ مشارن الیہ چاہیے, تب اس کے معنی کا پتہ چلے گا کہ اس حاضہ سے کتاب مراد ہے یا قلم مراد ہے. اور اسی طرح اس میں موصول صلے کا محتاج ہے, اس میں موصول کے ساتھ جب تک صلہ نہیں جوڑو گے اس میں موصول کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اس لیے ان کو مبہم کہا, یعنی یہ مبہم ہے, یہ مشارن الیہ اور صلے کے محتاج ہیں. کہتے ہیں معرفہ جو ہیں وہ 6 قسم کے ہیں. المزمرات تمام ضمیریں ہیں, والاعلام اور نام ہیں چیزوں کے, جیسے زید عمر بکر وغیرہ لوگوں کے نام. والمبہمات اور مبہمات ہیں, اعنی اسماء الاشارات والموصولات, یعنی اسماء اشارہ اور اسماء موصولہ. والمعرف باللام اور معرف باللام, یعنی جس پر الف لام داخل ہو. والمضاف الى احدہا اور وہ جو مضاف ہو ان میں سے کسی ایک کی طرف. اضافتن معنویتن, کون سی اضافت؟ اضافت معنوی, کیونکہ آپ جانتے ہیں ایک اضافت لفظی ہے. اضافت لفظی کسے کہتے تھے؟ کہ صیغہ صفت کا ہو, صیغہ صفت یعنی اس میں فاعل اور اس میں مفعول اور صفت مشبہ, ان تین میں سے کوئی ایک صیغہ ہو, باقی صفت کے صیغے نہیں مراد, صرف یہ تین, اس میں فاعل, اس میں مفعول اور صفت مشبہ, اور مضاف ہوں کس کی طرف؟ اپنے معمول کی طرف. تو یہ صرف لفظوں میں تخفیف کا فائدہ دیتے ہیں, معنی میں تخصیص یا تعریف کا فائدہ نہیں دیتے, جبکہ اس کے مقابلے میں اور اس کے علاوہ دوسری صورتیں سب وہ اضافت معنوی کی ہیں, اور اس میں نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہو تو وہ تخصیص کا فائدہ دیتی ہے, اور نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو تو وہ تعریف کا فائدہ دیتی ہے. تو انہوں نے بتلا دیا کہ معرفہ کی قسموں میں سے ایک کیا ہے, المضاف الی احدہا, وہ جو مضاف ہو ان میں سے کسی ایک کی طرف. تو اس میں تو اضافت لفظی بھی داخل ہو رہی تھی, حالانکہ وہ تو اس میں تو تعریف آتی ہی نہیں ہے, تخصیص بھی نہیں آتی, تعریف بھی, تو اس لیے قید لگا دی کہ مضاف ہو ان میں سے کسی ایک کی طرف. اضافتا معنویتا, کون سی اضافت کے ساتھ؟ اضافت معنوی کے ساتھ. بات سمجھ میں آ گئی. والمعرف بالندائی, اور چھٹا معرفہ جو ہے وہ جو ندا کی وجہ سے معرفہ ہو, ندا کی وجہ سے معرفہ ہو. آپ پڑھ چکے ہیں اس کا بیان, بھائی حرف ندا کا بیان گزرا تھا نا اس میں, جی وہاں پر آپ کو میں نے بتلایا تھا کہ جیسے الف لام جب کسی اسم پر داخل ہوتا ہے تو اس کو معرفہ بنا دیتا ہے, اسی طرح یہ حرف ندا بھی جب کسی لفظ پر داخل ہوتے ہیں کسی اسم پر تو اس کو معرفہ بنا دیتے ہیں. اور تو یہ الف لام اس کو اعلی تعریف کہتے ہیں, یعنی کسی لفظ پر داخل ہوتا ہے تو اس کو معرفہ بنا, اور اسی طرح یہ حرف ندا کو بھی کیا کہتے ہیں؟ اعلی تعریف, اعلی تعریف. اور یہ دونوں جمع نہیں ہوتے, جہاں الف لام ہو وہاں یا نہیں آئے گی, یا حرف ندا نہیں آئے گا, اور جہاں حرف ندا ہو وہاں الف لام نہیں ہوگا. ہاں البتہ یا اللہ, یہ لفظ اللہ کے اندر دونوں جمع ہو جاتے ہیں, اور یہ لفظ اللہ کی خصوصیت ہے بھائی. جی تو یہ بیان ہوا کس کا؟ معرفہ. کون کون سے ہیں ذرا پھر دوہرائیں. نمبر ایک تمام ضمیریں, نمبر دو عالم ہے, نمبر تین مبہمات یعنی اس میں اشارہ اور اس میں موصول, نمبر چار معرب اللام, نمبر پانچ ان پانچ میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہو اضافت معنوی کے ساتھ, اور نمبر سات معرفہ بندا ہے, معرفہ بندا. اب ایک بات یاد رکھیے بھائی, بعض الفاظ ایسے ہیں کہ وہ معرفہ کی طرف مضاف ہو جائیں پھر بھی وہ نکرہ ہی رہتے ہیں. تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو بھی چیز ان پانچ چھ کی طرف مضاف ہو جائے, انہوں نے کیا کہا یہ اوپر یہ ضمیر یا علم یا مبہمات یا معرف باللام کی طرف کوئی اسم مضاف ہو جائے اضافت معنوی کے ساتھ تو وہ اسم بھی کیا بن جائے گا؟ معرفہ. جیسے غلام, اس کی ضمیر کی طرف اضافت کریں غلامہ, یا غلام پہلے نکرہ تھا لیکن اب کیا بن گیا؟ معرفہ. غلام کی اضافت عالم کی طرف کریں, غلام زیدین, یہ غلام اب کیا بن گیا؟ معرفہ. غلام کی اضافت اس میں اشارہ کی طرف کریں, غلام ہذا, یہ غلام اب کیا ہے؟ معرفہ ہے. غلام کی اضافت اس میں موصول کی طرف کریں, غلام الذی ضربک, یہ غلام کیا ہے؟ یہ اب معرفہ بن چکا ہے. اسی طرح غلام کی اضافت کر دیں معرف باللام کی طرف, غلام الرجلی, اس آدمی کا غلام. تو دیکھو ان تمام صورتوں میں یہ جو بھی اسم ان معرفہ میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہوتا ہے وہ بھی کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ. لیکن کچھ الفاظ ایسے ہیں جو معرفہ کی طرف مضاف ہو جائیں پھر بھی وہ نکرہ کے نکرہ ہی رہتے ہیں. ان میں سے ایک لفظ ہے غیرو, غیرو. اسی طرح نحو, نحو مثلو, مثلو. اور اسی طرح شبہن, شبہن. اسی طرح احدن. یہ الفاظ ہیں, کچھ الفاظ ہیں جو معرفہ کی طرح مضاف ہو جائیں پھر بھی کیا رہتے ہیں؟ نکرہ ہی رہتے ہیں. دیکھو آپ معنی پہ خود غور کر لیں. مثلا غیر, غیر کی اضافت کریں زید کی طرف, غیر زیدن. آپ نے غلام کی اضافت کی تھی, غلام پہلے مثلا دنیا میں 100,000 غلام ہیں فرض کرو, یا میرے سامنے اس وقت 10 غلام کھڑے ہیں, 10 غلام. جب میں نے کہا غلام ان, تو ان میں سے ہر ایک پر یہ صادق آ سکتا ہے, یہ بھی غلام, دوسرا بھی غلام, تیسرا بھی غلام. لیکن جب میں نے کہا غلام زیدین, تو اب ان میں سے صرف ایک جو ہے وہ جو زید کا غلام ہے اس پر یہ صادق آ رہا ہے اور کسی پر نہیں. اور معرفہ بھی کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی معین پر صادق آئے. دیکھو اب یہ غلام زیدین کس پر صادق آ رہا ہے؟ ایک معین پر صادق آ رہا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں غیر کی اضافت کر دو زید کی طرف, غیر زیدین, زید کے علاوہ. اب زید کے علاوہ کوئی شخص متعین ہوا نہیں, زید کے علاوہ تو بکر بھی ہے, خالد بھی ہے, عمر بھی ہے, عثمان بھی ہے, سب ہیں. تو دیکھا تعین نہیں آئی سب پہ. غیر زیدین, یہ بھی غیر زیدین ہے, دوسرا بھی غیر زیدین ہے, تیسرا بھی غیر زید. تو دیکھا تعریف نہیں آئی, حالانکہ کس کی طرف مضاف ہے؟ معرفہ. تو کچھ لفظ ایسے ہیں جو معرفہ کی طرف مضاف ہو جائیں پھر بھی وہ کیا رہتے ہیں؟ نکرہ. اسی طرح نحو زیدین, زید جیسا, یا مثل زیدین, زید جیسا, زید جیسا. وہ عمر بھی ہو سکتا ہے, بکر بھی ہو سکتا ہے, خالد بھی ہو سکتا ہے, تعین نہیں آئی. جو بھی زید جیسی صفات والا آئے گا اس پر کیا صادق آئے گا؟ مثل زیدین صادق آ جائے گا. صورت سمجھ میں آ گئی. یہ اسی طرح اور ہے شبہ زیدین, شبہن کا معنی بھی مثل. یا احدن, احدن کا لفظ بھی اسی طرح ہے. مثلا میرے پاس دو ساتھی آئے تھے, تو اب میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ احدہما, ان دونوں میں سے ایک. احد کی اضافت ہما ضمیر کی طرف ہو رہی ہے, آپ کو پتا چلا کون سا والا؟ دیکھا پتا نہیں چلا, تعین نہیں ہوئی. معلوم ہو ابھی بھی یہ معرفہ نہیں بنا. کیا بنا؟ کیا ہے؟ نکرہ ہی ہے. یا میرے پاس تین ساتھی تھے, ان میں سے میں کہتا ہوں احدہم, ان تین میں سے ایک, پتا چلا کون سا والا؟ نہیں. حالانکہ ہم ضمیر کی طرف احد کی اضافت ہے. صورت سمجھ میں آ گئی. تو یہ کچھ لفظ ہیں کہ ان کی اضافت معرفہ کی طرف ہو جائے پھر بھی یہ معرفہ نہیں بنتے بلکہ نکرہ ہی رہتے ہیں. پھر ایک اور بات, معرف باللام کا ذکر آیا, وہ اسم جس پر کیا داخل ہو؟ الف لام داخل ہو. تو الف لام کی بحث بھی یاد رکھیے. یاد رکھیے یہ جو الف لام ہے یہ دو قسم پر ہے. ایک کو الف لام اسمی کہتے ہیں, ایک کو الف لام اسمی کہتے ہیں, اور دوسرے کو الف لام حرفی. الف لام اسمی وہ ہے جو اسم فاعل اور اسم مفعول کے صیغوں پر داخل ہو. جیسے غارب کون سا صیغہ ہے؟ اسم فاعل ہے. ایک ہوتا ہے فاعل, ایک ہوتا ہے اسم فاعل. فاعل کسے کہتے ہیں؟ جس کو فعل یا صفت کا صیغہ رفع دے. ضرب زیدن, یہ زیدن کیا ہے؟ فاعل ہے. تو جس کو فعل یا صفت کا صیغہ رفع دے وہ ہے فاعل, اور جس کو فعل یا صفت کا صیغہ نصب دے وہ کیا ہے؟ مفعول. جبکہ ایک ہے اسم فاعل اور ایک ہے اسم مفعول. تو اسم فاعل اور ہوتا ہے فاعل, اور فاعل کسے کہتے ہیں؟ جس کو فعل یا صفت کا صیغہ رفع دے. جبکہ اسم فاعل, اسم فاعل وہ مخصوص صیغہ ہے جو آپ نے گردانوں میں پڑھا ہے, ضاربن, ناصر فاتح مکرم مستخرج وغیرہ. اور ایک کیا ہے؟ ایک ہے مفعول اور ایک ہے اسم مفعول. مفعول کسے کہتے ہیں؟ جسے فعل یا صفت کا صیغہ نصب دے. ضربتُ زیدن، یہ زیدن کیا ہے؟ مفعول ہے. جبکہ ایک ہے اسم مفعول. اسم مفعول اس مخصوص صیغے کا نام ہے جو آپ نے گردانوں میں پڑھا. مضروب مفتوح مکرم مستخرج، یہ سب کیا ہیں؟ اسم مفعول. اسم مفعول. تو اب یاد رکھیے، الف لام اسمی، الف لام دو قسم پر ہے، ایک الف لام اسمی اور ایک الف لام حرفی. الف لام اسمی وہ ہے جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے صیغوں پر داخل ہو، اور یہ یاد رکھیے اس میں موصول ہوتا ہے بمانے الذی کے، بمانے
اللذی.
اور اس میں موصولات کی بحث گزری تھی، وہاں صاحب ہدایت النحو نے ذکر کیا تھا کہ الف اور لام جو اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر داخل ہو وہ بھی کیا ہوتا ہے؟ اس میں موصول ہوتا ہے. تو یہ ہے الف لام اسمی، یہ ہے الف لام اسمی بھائی. تو الف لام اسمی کسے کہتے ہیں؟ اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے صیغوں پر داخل ہوتا ہے، اور یہ در اصل اس میں موصول ہے. اور اس میں موصول کیا ہوتا ہے؟ معرفہ ہوتا ہے. تو یہ الف لام اسم ہے، صورت حرف والی، لیکن در اصل کیا ہے؟ اسم ہے، اس میں موصول ہے. اور آگے جو اس میں مفعول یا اس میں فاعل کا صیغہ آ رہا ہے وہ اس کا صلہ ہے. تو الضارب، الضارب یہ الف لام کیا ہے؟ اس میں موصول، اور ضارب کیا ہے؟ اس کا صلہ. تو یہ الضارب بمانے الذی یضربو کے ہے، الذی یضربو. تو یہ الضارب میں الف لام کیا ہے؟ اس میں موصول ہے، اور یہ ضارب آگے اس کا صلہ ہے، اور ضارب اس میں فاعل ہے، اور اس میں فاعل کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے؟ اس کے لیے فاعل چاہیے ہوتا ہے. تو اس کے اندر فاعل ہے، اور وہ کس کو لوٹ رہا ہے؟ اس میں موصول الف لام کو. ترکیب سمجھ میں آ رہی ہے؟ الف لام اس میں الضارب، الف لام اس میں موصول، ضارب صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل جو کس کو راجع؟ الف لام اس میں موصول کو. اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صلہ ہوا موصول کے لیے. اس پر ایک دو اشکال ہوتے ہیں، وہ بھی میں نے ذکر کیے تھے. ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ یہ تو اس میں موصول کا صلہ شبہ جملہ آ گیا، حالانکہ ہم نے پڑھا تھا کہ اس میں موصول کا صلہ جملہ ہوتا ہے. جواب یہ کہ الضارب در اصل الذی یضرب تھا، الذی یضرب. تو الذی کو کون سی شکل دے دی؟ الف لام والی. اور الف لام تو صرف کس پر داخل ہوتا ہے؟ مفرد پر داخل ہوتا ہے، جملے پر یا فعل پر داخل نہیں ہوتا. تو لہذا مجبوراً جب اس میں موصول کو الف لام والی شکل دی تو یضرب جملہ کو بھی مفرد یعنی شبہ جملہ والی صورت دے دی، ضارب. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح الذی، اسی طرح المضروب، اس میں بھی الف لام اسمی ہے اور مضروب اس کا صلہ، اور در اصل یہ کیا ہے؟ ہاں، تو یہ المضروب بمانے الذی یضرب، الذی یضرب کے معنی میں ہے. تو پہلا اشکال کیا ہوا؟ کہ یہ موصول کا صلہ تو جملہ ہوتا ہے، یہ مفرد کیوں؟ تو جواب سمجھ میں آیا بھائی کہ یہ چونکہ اس میں موصول الف لام کی شکل میں آیا، اور الف لام تو مفرد پہ داخل ہوتا ہے، جملے پہ داخل نہیں ہوتا، لہذا اس کا صلہ تھا تو جملہ، لیکن پھر ہم نے اس کو مجبوراً کون سی صورت دے دی؟ مفرد والی صورت دے دی. پھر دوسرا اشکال ہوتا ہے الضاربو، ضاربو تو یہ مرفوع ہے، حالانکہ صلہ جو ہوتا ہے اس کے لیے تو ہم نے پڑھا تھا لا محل له من الاعراب، اس کا کوئی محل اعراب نہیں ہوتا. جواب یہ کہ ہاں بات ایسی ہی ہے، صلے کے لیے کوئی محل اعراب نہیں ہوتا، لیکن یہاں الف چونکہ یہ ضارب صلہ ہے کس کا؟ الضاربو میں یہ ضارب صلہ ہے کس کا؟ الف لام کا، اور الف لام کیا ہے؟ اس میں موصول، لیکن وہ اس میں موصول حرف کی شکل میں آیا ہے. الف لام تو دراصل حرف ہوتا ہے، تو یہ اس میں موصول چونکہ حرف کی صورت میں آیا، اور حرف پر تو اعراب آ نہیں سکتا، تو اسی کا اعراب اس صلے پر آ کر ظاہر ہو گیا. تو جو اس الف لام کا اعراب اس میں موصول کا اعراب ہوگا وہی ضارب پر آ کر ظاہر ہوگا. اگر یہ مثلا جا الضارب جا فعل الف لام مرفوع محلا اس میں موصول مرفوع کیوں فاعل ہے تو یہ فاعل ہے مرفوع ہے تو اسی کا اعراب ضارب پر بھی رفع ظاہر ہو جائے گا. تو ضارب مرفوع لفظا صیغہ اس میں فاعل اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلا اس کا فاعل جو کس کو راجع الف لام کو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر صلہ موصول صلہ مل کر یہ فاعل ہوا جاء کے لیے فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. صورت سمجھ میں آ گئی. تو الضارب کس معنی میں ہے الذی یضرب اور المضروب کس معنی میں ہے الذی یضرب. تو حاصل کلام یہ ہوا کہ الف لام دو قسم پر ہے ایک الف لام اسمی ایک الف لام حرفی. الف لام اسمی وہ ہے جس میں فاعل اور اس میں مفعول کے صیغوں پر داخل ہوتا ہے اور یہ بمانے الذی کے ہوتا ہے یہ خود اس میں موصول ہے تو یہ معرفہ ہے یہ کیا ہے معرفہ ہے. جبکہ دوسرا الف لام حرفی ہے الف لام حرفی وہ ہے جب جو کسی نکرہ پر داخل ہوتا ہے اور اس کو معرفہ بنا دیتا ہے وہ خود حرف ہے وہ خود الف لام حرفی کیا ہے حرف ہے وہ اس میں موصول نہیں وہ حرف ہے لیکن وہ جس پر داخل ہوتا ہے اس کو کیا بنا دیتا ہے معرفہ. جیسے رجل اس پر الف لام آیا الرجل اب یہ کیا بن گیا معرفہ. جبکہ ما قبل میں وہ جو پہلا الف لام تھا وہ خود معرفہ تھا وہ خود وہ دوسرے کو معرفہ نہیں بنا رہا وہ خود کیا ہے معرفہ اور آگے اس کا صلہ ہے. جبکہ یہاں الرجل میں بات اور طرح ہے یہاں الف لام خود معرفہ نہیں خود حرف ہے ہاں اس رجل پر داخل ہو کر اس رجل کو اس نے کیا بنا دیا معرفہ بنا دیا. وہ الف لام حرفی حرف ہے اور یہ نکرہ پر داخل ہوتا ہے اور اس کو معرفہ بنا دیتا ہے. اور اس کی تعبیر یاد رکھیے الف لام حرفی وہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے ہمیشہ یاد رکھنا یہ اس کی بہترین تعبیر ہے شاید میں نے پہلے بھی ذکر کی ہوگی. الف لام حرفی کیا ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. اور پھر اشارہ جنس اور ماہیت کی طرف بھی ہو سکتا ہے تمام افراد کی طرف بھی ہو سکتا ہے بعض معین افراد کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور بعض غیر معین کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. چار صورتیں ہیں. الف لام حرفی کسے کہتے ہیں جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے اشارہ کیا جائے. تو الف لام حرفی وہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. تو یہ اشارہ کسی چیز کی جنس اور ماہیت کی طرف ہوگا یا اس کے افراد کی طرف اشارہ ہوگا. اگر اشارہ کس کی طرف ہو جنس اور ماہیت کی طرف تو اس کو الف لام جنسی کہتے ہیں اور اگر افراد کی طرف اشارہ ہو تو پھر تمام افراد کی طرف اشارہ ہوگا یا بعض افراد کی طرف. اگر تمام افراد کی طرف اشارہ ہو تو اس کو الف لام استغراقی کہتے ہیں اور اگر بعض کی طرف اشارہ ہو تو بعض افراد خارج میں متعین ہوں گے یا نہیں. اگر وہ خارج میں متعین ہیں تو اس کو الف لام عہدی کہتے ہیں. الف لام عہدی عہد کا معنی متعین ہونا معہود وہ جو متعین ہو اس کو کیا کہتے ہیں معہود. تو اگر افراد خارج میں متعین ہوں تو اس کو کہیں گے الف لام عہد خارجی الف لام عہد خارجی. اور اگر خارج میں متعین نہیں ذہن میں متعین ہے تو اس کو کہیں گے الف لام عہد ذہنی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی. دوبارہ سنو الف لام حرفی وہ ہے جس کے ذریعے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے. اگر اشارہ کسی چیز کی جنس اور ماہیت کی طرف ہو افراد کی طرف نہیں بلکہ جنس اور ماہیت کی طرف تو اس کو الف لام جنسی کہتے ہیں. اور اگر افراد کی طرف اشارہ ہو تو پھر سارے افراد ہوں گے یا بعض افراد. تو اگر سارے افراد کی طرف اشارہ ہے تو اس کو الف لام استغراقی کہتے ہیں اور اگر بعض افراد کی طرف اشارہ ہے تو پھر وہ بعض خارج میں متعین ہوں گے یا ذہن میں متعین ہوں گے. اگر خارج میں متعین ہیں تو وہ الف لام مہد خارجی, اور اگر خارج میں نہیں متعین صرف ذہن میں متعین ہیں تو وہ پھر الف لام مہد ذہنی کہلاتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ جیسے دیکھو مثلا میں کہتا ہوں الرجل خیر من المرأة, الرجل الف لام آ گیا, خیر من المرأة آ گیا, الف لام آ گیا. تو یہ الف لام کیا اس میں فاعل یا اس میں مفعول کے صیغوں پر داخل ہوا ہے؟ معلوم ہوا یہ الف لام اسمی نہیں, یہ الف لام حرفی ہے, اور الف لام حرفی اس کے لیے تو کسی چیز کی طرف اشارہ ہوتا ہے. تو کس کی طرف ہے یہاں اشارہ؟ آپ نے غور کیا الرجلو الرجلو, تو پتہ چلا جنس اور ماہیت کی طرف اشارہ ہے. ترجمہ یوں ہوگا الرجلو جن سے رجل جو ہے الرجل خیر من المرأة وہ افضل ہے بہتر ہے, کس سے؟ جن سے, امرأة سے. تو الرجل خیر من المرأة, تو یہ الرجل میں الف لام جنسی ہے, معنی کیا ہوگا؟ جن سے رجل افضل ہے بہتر ہے جن سے امرأة سے. افراد نہیں مراد, افراد نہیں بلکہ جنس اور ماہیت مراد ہے, کہ یہ جو ایک جنس ہے مرد کی ایک جنس ہے عورت کی, اللہ نے کس کو فضیلت دی ہے؟ مرد والی جنس جو ہے اس کو فضیلت دی ہے عورتوں پر. بھائی تو الرجل خیر من المرأة جن سے رجل بہتر ہے, کس سے؟ جن سے امرأة سے. افراد نہیں مراد, ورنہ تو یہ درست نہیں رہے گا. اس لیے کیونکہ آپ مجھے خود بتائیے ایک مرد ہے اور کافر ہے, اور ایک عورت ہے اور مومنہ ہے ایمان والی ہے, کون افضل ہے؟ ظاہر سی بات ہے ایمان والی عورت افضل ہے. تو لہذا اگر افراد کا اعتبار کیا جائے پھر تو یہ درست ہی نہیں رہے گی بات ہر جگہ پر. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو معلوم ہوا افراد نہیں مراد بلکہ کیا مراد ہے؟ جنس, کہ یہ جنس جو ہے اس کو اللہ نے فضیلت دی ہے دوسری جنس پر. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ ہاں, تو معلوم ہوا یہ الف لام کون سا ہے؟ الف لام جنسی ہے. اور اگر الف لام کے ذریعے اشارہ جنس کی طرف نہ ہو بلکہ افراد کی طرف ہو اور تمام افراد مراد ہوں تو اس کو الف لام استغراقی کہتے ہیں. جیسے والعصر ان الانسان لفی خسر, ان الانسان یہ الانسان پر جو الف لام ہے یہ الف لام استغراقی ہے. ان الانسان لفی خسر, یقیناً تمام انسان خسارے میں ہیں. ان الانسان یقیناً تمام, سوال یہ کہ یہ تمام والا معنی کہاں سے آیا؟ جواب یہ کہ یہ اس الف لام کا ترجمہ کیا جا رہا ہے, کیونکہ یہ الف لام کون سا ہے؟ استغراقی ہے, اور یہ تمام افراد کے استغراق کا اور احاطے کا فائدہ دیتا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی, باقی پھر کل کریں گے انشاءاللہ. چلیے بس بھائی, ھذا ھو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.